بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد رسالہ تبلیغ دین سے حسن خلق اور اس کے نفس کے دھوکے کا بیان حسن خلق یعنی اچھے اخلاق اور اس کے نفس کے دھوکے کا بیان ہے اس میں دھوکہ بھی ہو جاتا ہے اور حسن خلق کی تعریف ہے کہ تمام اخلاق ذمیمہ سے یعنی جتنے برے برے عادتیں ہیں ان سے پاک و صاف ہو جانا اس کو حسن خلق کہتے ہیں ارشاد فرمایا کہ اخلاق مذمومہ جن سے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے صفائی ضروری ہے یوں تو بہت ہیں مگر اصول یہی 10 ہیں جن کو بالتفصیل ہم ذکر کر چکے ہیں یہ 10 باتیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں ریاکاری وغیرہ بیجا غصہ اور بدگمانی بدنگاہی اور حسن سلوک اور حلال رزق یہ سب چیزیں اور قرآن پاک کی تلاوت اور ان کی فضیلت جو کچھ بھی ہم نے اس رسالے سے پڑھ کے سنایا ہے فرمایا کہ ان کو بھی تفصیل ہم ذکر کر چکے ہیں اور ان میں آپس میں ایسا تعلق ہے کہ ایک ساتھ ایک کے ساتھ دوسرا لگا ہوا ہے دوسرے کے ساتھ تیسرا لگا ہوا ہے یعنی ایک اخلاق درست ہوئے گا تو دوسرا بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تیسرا بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر ایک بری عادت ہے تو اس سے دوسری بری عادت لگ سکتی ہے تیسری بری عادت لگ سکتی ہے اس لیے جب تک سبھی بری عادتوں سے نجات نہ ملے گی نفس اس وقت تک قابو میں نہ آئے گا اور ایک چیز کی اصلاح کرنا اور دوسرے سے بے پرواہ رہنا کچھ مفید نہ ہوگا یعنی ایک کام کرنے سے کام نہ بنے گا بیماریاں رہیں گی اور پھر وہ بیماریاں اس ایک اچھی عادت جو پڑی ہے یا نفس کی اصلاح ہوئی ہے وہ پھر اس کو برباد کر دے گی کیونکہ جو شخص 10 بیماریوں میں گرفتار ہو وہ تندرست اسی وقت کہا جا سکتا ہے جبکہ اس کی 10 بیماریاں جاتی رہیں جس طرح کوئی خوبصورت آدمی حسین اسی وقت کہلا سکتا ہے جبکہ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان غرض سارے اعضاء مناسب اور خوبصورت ہوں اسی طرح انسان کو حسن خلق اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ اس کی تمام باطنی حالتیں قابل تعریف اور پسندیدہ ہوں رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جس کا خلق کامل ہو اور مومنین میں افضل وہی ہے جس کا خلق سب سے بہتر ہو خلق اخلاق کی جمع ہے یعنی کہ خلق کامل ہو یعنی کہ تمام برائیوں سے وہ پاک ہو گیا ہو حسن خلق اس کو حاصل ہو گیا ہو تو وہی کامل بھی ہے اور وہی سب سے زیادہ مومنوں میں افضل ہے بس اس عقیدے کا نام دین ہے اور اسی کی تکمیل کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے حسن خلق کی تحقیق اور تحدید یعنی حد بندی اور ثمرات اور نتائج میں محققین کے اقوال مختلف ہیں مگر ہم مختصر طور پر اس کی تحقیق کرتے ہیں فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق یعنی زبر اور پیش جدا جدا دو لفظ ہیں یا سب کے الگ الگ معنی خلق سے مراد صورت ظاہری ہے اور خلق سے مراد صورت باطنی یعنی اخلاق کیونکہ انسان جس طرح جسم سے تربیت دیا گیا ہے اور ہاتھ پاؤں اور آنکھ کان ناک وغیرہ اعضاء کو اس کو مرحمت ہوئے ہیں جن کو قوت بصارت یعنی چہرہ آنکھیں ادراک کر سکتی ہیں اسی طرح انسان روح اور نفس سے ترکیب دیا گیا ہے اور اس کا ادراک بصیرت یعنی دل کی آنکھیں کرتی ہیں اس کا ادراک بصیرت یعنی دل کی آنکھیں کرتی ہیں ایک بصارت ہے ایک بصیرت ہے ظاہری آنکھ سے انسان دیکھتا ہے اور بصیرت جو ہے وہ دل کی ہوتی ہے یعنی صحیح اور حق اور ناحق میں فرق کرنا تو یہ ترکیب ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور ان دونوں ترکیبوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جدا جدا صورت اور قسم قسم کی شکلوں پر پیدا فرمایا ہے کہ کوئی صورت اور سیرت حسین اور اچھی ہے اور کوئی صورت اور سیرت بری اور بھونڈی ہے ظاہری شکل و حیثیت کو صورت کہتے ہیں اور باطنی شکل و حیثیت کو سیرت کہتے ہیں ہاں سیرت کا مرتبہ صورت سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا گیا ہے چنانچہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اس آیت میں روح کو اپنا کہہ کر ذکر فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي میں اس کا اظہار فرمایا کہ روح امر ربانی ہے اور جسم کی طرح سفلی اور خالی نہیں ہے کیونکہ جسم کی نسبت مٹی کی جانب فرمائی انی خالق بشر من طین بے شک میں نے پیدا کیا آدم کو مٹی سے. اس مقام پر روح اور نفس سے ہماری مراد ایک ہی شے ہے، یعنی وہ شے جو اللہ کے الہام و القاء سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اشیاء کی معرفت اور ادراک حاصل کرتی ہے. بہرحال ثابت ہوا کہ زیادہ قابل لحاظ امر ربانی یعنی سیرت انسانی ہی ہے، کہ جب تک اس باطنی ترکیب کی شکل اور ہیبت میں، حیت میں حسن موجود نہ ہوگا اس وقت تک انسان کو خوب سیرت نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ اس صورت کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کی سیرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے باطنی اعضاء مرحمت فرمائے ہیں، جن کا نام قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت، قوت عدل ہے. لہذا جب تک یہ چاروں اعضاء سڈول اور مناسب حد اعتدال تک نہ ہوں گے اس وقت تک سیرت کو حسین نہ کہا جائے گا. ان باطنی اعضاء میں جو بھی کمی بیشی اور افراد و تفریط ہوگی اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کی ظاہری شکل ہو اور صورت جسمیہ میں افراد و تفریط یعنی کمی زیادتی ہو، کہ پاؤں مثلا گز بھر ہوں اور ہاتھ تین تین گز کے، یا ایک ہاتھ مثلا آدھے گز کا ہو دوسرا ہاتھ ایک گز بھر کا ہو، ایک ایسے آدمی کو خوبصورت نہیں کہا جائے گا. بس اسی طرح اگر کسی کی قوت غضبیہ مثلا حد اعتدال سے کم ہے اور قوت شہوانیہ مناسب اعتدال سے بڑی ہوئی ہے تو اس کو خوب سیرت نہیں کہہ سکتے. اب ہم چاروں اعضاء مذکورہ کا اعتدال اور تناسب اور حسن بیان کرتے ہیں. قوت علمیہ کا حسن، قوت علم اس کا اعتدال اور حسن تو یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اقوال کے اندر سچ اور جھوٹ میں امتیاز اور اعتقادات کے متعلق حق اور باطل میں تفریق کر سکے، اور اعمال میں حسن اور قبیح یعنی اچھا اور برا پہچان سکے. جس وقت یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو اس وقت حکمت کا وہ اثر پیدا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو حکمت نصیب ہوئی اس کو خیر کثیر عطا ہوئی، اور درحقیقت تمام فضیلتوں کی جڑ اور اصل یہی حکمت ہے، یعنی علم، قوت علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کا مقتضا یہ ہے کہ اقوال کے اندر سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کا وہ فرق کر سکے، برے اور اچھے کا امتیاز کر سکے، اور اعتقادات کے متعلق بھی حق اور باطل میں فرق کر سکے کہ کون سا عقیدہ صحیح کون سا غلط ہے، اور اسی طرح سے تمام چیزوں کے اندر اس کو فرق نصیب ہو جائے تو اس سے وہ ثمرہ پیدا ہوگا حکمت کا. یہ اس کو حکمت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو حکمت نصیب ہو گئی اس کو خیر کثیر عطا ہو. یعنی خلاصہ یہ ہوگا اس کا کہ ظاہری اور باطنی فرق کرنا، حق اور باطل میں فرق کرنا، اس کی تمیز جس کو حاصل ہو گئی اس کو قوت علم حاصل ہو گئی اور حکمت حاصل ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو خیر کثیر عطا ہو. اب دوسری چیز قوت غضبیہ ہے اور شہوانیہ کا حسن. قوت غضب اور قوت شہوت ان کا اعتدال اور حسن یہ ہے کہ دونوں قوتیں حکمت اور شریعت کے اشارے پر چلنے لگیں اور مہذب اور مطیع شکاری کتے کی طرح شریعت کی فرما بردار بن جائیں، یعنی دونوں قوتوں کو مغلوب کرنا، جس طرح بھی ان کو شریعت پر چلائے بلا عذر اور بے تعمل اسی جانب لپکیں اور شکار پر حملہ کریں. یعنی نفس دشمن ہے، نفس تو بری بات سکھائے گا لیکن یہ اس پر حملہ کرے، شریعت اور سنت کے مطابق یہ شریعت اور سنت پر دوڑیں تو گویا انہوں نے نفس پر حملہ کر دیا. جیسے نفس دشمنی پہ آ گیا کہ گناہ کی طرف راغب کر رہا ہے، قوت شہوانیہ کو گناہ کی طرف غالب کر رہا ہے، قوت غضبیہ کو یعنی غصہ بیجا غصہ کرنے لگا ہے، لیکن یہ اس پر شکار کی طرح جھپٹیں اور اس سے رک جائیں، اور جس وقت وہ ان کو روکنا چاہے فوراً ٹھہر جائیں اور چپ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ جائیں. یعنی یہ جو شکاری کتے ہیں دشمن پر حملہ کریں اور جب دشمن نہ ہو تو خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. تو یہ شکاری کتوں کی جیسے ٹریننگ ہوتی ہے، اس سے مراد مثال یہ دینا ہے کہ اپنے نفس کی ہم ایسی ٹریننگ کریں کہ جہاں ان قوتوں کے استعمال کا موقع ہو، قوت غضب مثلا کافر سامنے آ جائے، اسلام دشمن سامنے آ جائے، تو اب یہاں تواضع سے کام نہیں چلے گا، اب غصہ دکھانا پڑے گا، غضب دکھانا پڑے گا، اپنے آپ کو بڑا دکھانا پڑے گا، تو یہاں پر اس کا استعمال کریں. اور جب سامنے کوئی مسلمان بھائی آ جائے، اس سے کوئی غلطی خطا ہو جائے، تو اس کو فوراً یعنی اپنے نفس کو خاموش کرا دیں، ایسا اس کی ٹریننگ ہو کہ یہ اس وقت غصہ نہ کرے. غصہ موجود تو ہے لیکن غصہ نہ کرے. اسی طرح سے کوئی نامحرم سامنے آ جائے, اس وقت قوت شہوانیہ لپکے گی, لیکن اس کو فوراً خاموش کر دیا کہ نہیں اللہ کے خوف سے نہیں دیکھنا ہے, تو یہ گویا کہ یہ شکاری کتے کی طرح معذب ہے کہ جیسے ہی اس کو خاموش کرائے وہاں خاموش ہو گیا. اب جہاں اس کا حلال موقع آئے گا وہاں پر اس حلال موقع کو وہ استعمال کرے گا. اور قوت عدل کا حسن یہ ہے کہ اس کا اعتدال یہ ہے کہ قوت غضبیہ اور شہوت دونوں کی باز اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کو دین اور عقل کے اشارے کے ماتحت بنائے رکھے. گویا عقل تو حکم ہے اور یہ قوت عدل اس کی پیشکار ہے. عقل تو حکم ہے, حکم مانے فیصلہ کرنے والا, عقل فیصلہ کرتی ہے جو شریعت کے تابع ہوتی ہے, اور یہ قوت عدل قوت عدل اس کی پیشکار ہے کہ جدھر حاکم کا اشارہ پاتی ہے فوراً اسی جانب جھک جاتی ہے اور اسی کے موافق احکام جاری کر دیتی ہے. اور قوت غضبیہ اور شہوانیہ گویا شکاری مرد کے مہذب کتے اور فرما بردار گھوڑے کی طرح ہیں کہ ان میں حاکم کا حکم اور ناصح کی نصیحت کا نفاذ جاری ہو جانا اور اجرا ہوتا ہے. پس جس وقت یہ حالت قابل اطمینان اور لائق تعریف ہو جائے گی اس وقت انسان حسن الخلق یعنی اچھی عادت والا کامل اور خوب سیرت کہلائے گا اور ان کی بدولت انسان کے تمام اخلاق و عادات درست ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں حسن خلق عطا فرمائے. خلاصہ یہ ہے کہ تمام اخلاق حمیدہ جو اچھے اچھے اخلاق ہیں نفس کی ٹریننگ کر کے وہ ہم حاصل کریں اور تمام بری عادتوں کو چھوڑنے کی مشق کریں, مجاہدہ کریں اس پر اور اہل اللہ کے مشورے پر چلیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اخلاق رذیلہ, اس کو اخلاق رذیلہ بھی کہتے ہیں مذمومہ بھی کہتے ہیں, تو دونوں ایک ہی بات ہے, اخلاق رذیلہ اور اخلاق مذمومہ, یہ سب کے سب سے ہماری جان چھوٹ جائے, دل ہلکا پھلکا ہو جائے, گلاب کے پھول کی طرح ہو جاتا ہے, جیسے جیسے برے عادتیں چھٹتی چلی جاتی ہیں دل ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے, پر لطف ہو جاتا ہے, روح لطیف ہو جاتی ہے اور پرسکون زندگی عطا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. یا اللہ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا عمل عملا في سفرة لا باب لها ولا قوة خرج عمله الى الناس كائنا ما كان. حضرت ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی ایسے بڑے پتھر کے اندر کوئی عمل کرے جس میں نہ تو دروازہ ہو اور نہ کوئی روشن دان, اس کے عمل کی خبر لوگوں کو ہو جائے گی خواہ وہ عمل کسی قسم کا ہو. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مخلص بندہ اپنے اخلاص کے سبب اپنے نیک اعمال کو بہت ہی زیادہ چھپائے اور ایسی جگہ چھپ کر ذکر و نوافل ادا کرے جہاں سے مخلوق کو پتہ چلنا نہایت مشکل ہو, تب بھی حق تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ کی خوشبو مخلوق تک پہنچا دیں گے. یعنی بندے کو خود اپنے اعمال کے اظہار کی حاجت نہیں اور دکھانے کی نیت سے اعمال کو ضائع کرنے اور ثواب سے خود کو محروم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, جبکہ اخلاص کے ساتھ صرف رضا حق کے لیے عبادت کرنے کی خوشبو کو خود حق تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں. پس بندے کو چاہیے کہ اپنے مولا کی رضا کے لیے اپنے اعمال صالحہ اور طاعات کو مخفی کرنے میں کامل احتیاط سے کام لے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری علاج اور عیادت کی سنتوں میں سے ہے علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود المریض یعنی مریض کی عیادت کرو, اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مرض تو مرضن فاتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی, فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ بیمار کرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے، کہیں تمہارے زیادہ دیر بیٹھنے سے بیمار ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام کاج اور خدمت میں خلل نہ پڑے۔ بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے، مثلا اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، خدا تعالیٰ کی قدرت بڑی ہے، کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کرے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا بیان ہو چکا ہے، اب بعض کنیزوں کا بیان ہے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، حضرت ریحانہ، حضرت جمیلہ اور ایک اور جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہبہ کر دی تھی، اور اولاد میں اول صاحبزاد قاسم، آپ کی کنیت ابو القاسم، انہی سے ہے۔ بچپن میں انتقال کر گئے، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ ان تینوں میں اختلاف ہے کہ بڑی کون سی ہیں، پھر عبداللہ پیدا ہوئے اور طیب اور طاہر انہی کے لقب ہیں، یہ بقول صحیح بعد نبوت پیدا ہوئے، ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا، یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر سن 8 ہجری میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور شیر خوارگی میں ہی انتقال فرما گئے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے وقت زندہ تھی، 6 ماہ بعد آپ بھی وفات کر گئی تھی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔